www.irctk.com.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ رمضان کا مہینہ آیا. اس وقت یہ پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار اور مجھ جیسے سیاہ کاروں کی مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کی ایک ایک ساعت قابل قدر اور اس قابل ہے کہ اسے غنیمت جانا جائے. اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی سبیل کی جائے، کیونکہ اللہ کی رضا ہی در حقیقت دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کی ضامن ہے. رمضان کے روزے ایک بڑا محکم اور موقت فریضہ ہے. سنن نسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل خواب کا واقعہ مذکور ہے. دو فرشتے آپ کو بحالت خواب بحالت نیند باہر لے گئے. آپ نے مختلف منظر مشاہدہ فرمائے. ایک منظر یہ بھی بیان کیا کہ وہ فرشتے مجھے چلتے چلتے ایک پہاڑ پر لے گئے. جبل بعرا حدیث کے الفاظ ہیں. بڑا وہ دشوار گزار پہاڑ تھا. فرشتوں نے کہا کہ اس آج فوق الجبل، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ. میں نے عرض کیا کہ اس پر چڑھنا تو بہت مشکل ہے. فرشتوں نے کہا: سنسہل لک، تم چڑھو، ہم آسانی پیدا کرتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے. فرمایا کہ جب میں اس پہاڑ کے وسط میں پہنچا تو سمعت اصوات، میں نے بڑی آوازیں سنی، چیخوں پکار کی، رونے دھونے کی. میں نے پوچھا کہ یہ ماں ہمیں اصوات کی آوازیں کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اواؤ آل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار. میں نے یہ عرض کی کہ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں ان کا گناہ کیا ہے. مجھے وہ منظر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ معلقین علی اراقیبہم، انہیں ایڑیوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا. مشققتم اشداقہم، اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور وہ مسلسل چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ان کا کیا گناہ ہے. مجھے بتایا گیا کہ کانوا یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھا کرتے تھے لیکن افطار کے اصل وقت سے کچھ پہلے افطار کر دیا کرتے تھے. قبل از وقت روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو دن بھر روزہ رکھے اور عین افطار سے کچھ ساعت قبل، دو منٹ چار منٹ قبل اگر افطار کر لیتا ہے، یہ اس کی سزا ہے. الٹے لٹکا دیے گئے، جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور مسلسل تکلیف میں ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. یہ کیفیت قائم ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو روزے رکھتے ہی نہیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بڑا محکم فریضہ ہے. اسی لیے بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص بلا عذر ایک روزہ چھوڑ دے تو پھر زمانے بھر کے روزے اس ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتے، اس کا وہ کفارہ نہیں بن سکتے. لہذا اس کی فرضیت کو پہچانو. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. سب سے پہلے ہمیں ان کی فرضیت کا شعور ہونا چاہیے، اور بلا عذر کوئی روزہ نہ چھوڑے، ورنہ اس کی شدید ترین سزا ہے، عذاب ہے جس کا متحمل ہونا پڑے گا. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مستعد کریں، تیار کریں ان تمام فضائل کو سمیٹنے کے لیے، ان تمام خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے اس ماہ صیام میں وصیت فرما دی. یہ ایک منفرد عبادت، منفرد عبادت، ایک ایسی عبادت جس میں بہت سے امور ایسے جو اور کسی عبادت میں نہیں، بہت سے فضائل اور رغائب ایسے جو اور کسی عبادت میں نہیں. تو پھر اس کا حق ادا کرنے کے لیے مستحق ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں یہ عظیم عطیہ عطا فرما دیا. اس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت کو اپنے لیے غنیمت جانے. یاد رکھے روزہ بذات خود ایک عبادت ہے. کھانا پینا چھوڑ دینا، شہوات نفسانی کو چھوڑ دینا، یہ ایک عبادت ہے. اس عبادت کے ساتھ اگر اور عبادات بھی شامل ہو جائیں تو پھر اس کا اجر، اس کا ثواب کہیں بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے یدع طعامہ من اجلی وشرابہ من اجلی وشہوتہ من اجلی، کہ بندہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے میرے لیے، اپنا پینا چھوڑتا ہے میرے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑتا ہے میرے لیے. اس کا معنی کھانا پینا چھوڑنا, خواہشات نفسانی کو چھوڑنا بذات خود ایک عبادت جس کا ایک اجر ہے, ثواب ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کی کوئی تحریم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اللہ رب العزت روزے کی جزا دے گا. یہ جزا فرشتوں کو معلوم نہیں کیا ہے, بڑے بڑے اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, نمازیں, صدقات, جہاد, جن کا ثواب فرشتے لکھ دیتے ہیں انہیں معلوم ہے, لیکن روزے کا ثواب معلوم نہیں. یہ اللہ دے گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور دوں گا. باقی اعمال جو ہیں احادیث کے مطابق گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم لہو کفارہ, ابن آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے, حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے, صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے, جہاد کرنے سے گناہ معاف ہوتے, شہادت کی موت سے گناہ معاف ہوتے. لیکن روزہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اجر اور ثواب کا باعث بھی ہے. یہ کامیابی کا سب سے موقع ذریعہ ہے. ممکن ہے باقی اعمال بندے کے گناہ معاف کروا کر اسے برابر کر دے, لیکن اجر اور ثواب روزے کی بنا پر ملے گا. اور پھر اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا حقوق العباد کے تعلق سے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ بڑا ایک مہم موقع ہے کہ بندہ نیکیاں تو ساتھ لایا ہے لیکن بہت سے بندے بھی ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے شکوے پیش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اس نے مجھے مارا, کوئی کہتا ہے اس نے میرا مال دبا لیا, کوئی کہتا ہے اس نے میری غیبت کی, کوئی کہتا ہے اس نے مجھ پر بہتان لگایا, کوئی کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی. جاننا مجھے انصاف چاہیے, مجھے میرا حق دلایا جائے. اور آج کا دن تو انصاف کا دن, مالک یوم الدین, اللہ روزے انصاف کا مالک ہے. اس دن کسی کی بات نہیں چلے گی, کسی کا سکہ نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت کا دن ہوگا, یہ آسمان و زمین اللہ کی انگلیوں میں اس طرح اچھل رہے ہوں گے جس طرح ایک گیند کھیلنے والے کے ہاتھ میں ہوتی. اور اللہ فرمائے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ, این ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں گئے, این الجبارون, زمین پر سرکشی کرنے والے کہاں گئے, این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں گئے, انا الدیان, میں ہوں انصاف فراہم کرنے والا. آج سب کو انصاف ملے گا, ندیش کتنے پیش ہو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا منتا تم نے مسکین افیق, تم مسکین اور بیچارہ کسے سمجھتے. صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا کہ نہیں, مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے, لیکن اس طرح ہے کہ کچھ لوگ اس کے دامن کے ساتھ چمٹے ہوئے شکوا کر رہے ہیں, اپنے اپنے شکوے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کر رہے ہیں. اس وقت اللہ رب العزت انصاف کیوں فراہم کرے گا کہ اس کے ساتھ سے اس کی نیکیاں تقسیم کر دے گا. کسی کو نمازیں مل گئے, کسی کو حج مل گئے, کسی کو صدقے مل گئے, کسی کو زکاتیں مل گئے, تقسیم ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بار بار تم راضی ہو گئے, تمہارے شکوے ختم ہو گئے. اگر وہ کہیں گے ٹھیک ہے تو انصاف مکمل ہو گیا. اگر وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم راضی نہیں ہوئے, ابھی شکوے باقی ہیں, ابھی دنیا کی تکلیفوں کی چبھن باقی ہے, تو اللہ رب العزت اس کی نیکیاں بانٹتا رہے گا حتیٰ کہ روزے آ جائیں. روزوں کے بارے میں سو فرمان یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لِي مَعْنَا عَجْزِي رَحِي, یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اس کی جزا اللہ نے دے دی. اب اللہ رب العزت رونا تقسیم نہیں کرے گا, اپنی رحمت سے انہیں اس قدر دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اور یہ روزہ بالآخر اس بندے کی مغفرت اور اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے جو کسی اور عمل میں نہیں. باقی عمل باطل ہو جاتے ہیں, باقی عمل تقسیم ہو سکتے ہیں, باقی عمل گناہوں کا کفارہ بن کے ختم ہو سکتے ہیں, لیکن جزا کا باعث جو عمل ہے وہ روزہ ہے جس کی جزا غیر محدود ہے. اس لیے ایک رونے کی قدر کیجیے, اس کی حدود کو پہچانیے, اور یہ کوشش کیجیے کہ ہمارا روزہ عند اللہ مقبول ہو جائے. صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ عمل کی قبولیت اور اس کا اہتمام, یہ اصل چیز. اس نیکی کی حفاظت کیجیے, اس نیکی کو دو چند کرنے کے لیے, اس کے اجر کو بڑھانے کے لیے, زیادہ قبولیت کے مواقع حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو تلاش کرو جو اللہ کے پیغمبر روزے کی حالت میں کثرت سے کیا کرتے. اس میں ایک عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامت. روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی اکٹھی سفارش کریں گے. معنی قرآن اور صیام کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول بھی رمضان میں فرمایا. لوح محفوظ سے قرآن فرشتوں کے سپرد کیا گیا پورا کا پورا رمضان کے مہینے میں, اور پھر فرشتے آیات لے کر وقتاً فوقتاً اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے, لیکن پورے قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمان کی طرف فرشتوں تک منتقل ہوا ماہ صیام میں, ماہ رمضان میں. کان جبریل یعارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شاہ رمضان. جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قرآن کا دور بھی رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. اس کا معنی یہ کہ رمضان کی عبادت اور قرآن کی تلاوت, ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. قرآن کی تلاوت کرو, خوب کرو, اس لیے کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتا ہوا ہے. کتنا ہی عظیم مقام ہوگا, ایک طرف روزے کی شفاعت, ایک طرف قرآن کی شفاعت. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, کلام الرحمان ہے, صفت الرحمان ہے. اس کی شفاعت کی کیا تاثیر ہوگی؟ اس لیے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ تو امر مطلوب ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں اس کا اور بھی اہتمام کیجیے. اپنے اوقات کو, شب و روز کو قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یوتا یوم القیامت بالقرآن, وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. قیامت کے دن قرآن بلایا جائے گا اور پیچھے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے. فرما کہ قرآن اس طرح آئے گا کہ پورے قرآن کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، پیچھے باقی قرآن ہوگا اور پیچھے پڑھنے والے ہوں گے. اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کس شان سے آئے گی؟ فرمایا کہ پہاڑ جانے ان صاحبہما، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے جھگڑتی ہوئی آئے گی کہ یا اللہ میرے پڑھنے والوں کو تو نے آج ضرور کامیاب کر. یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کا مقام ہے کہ جو ان سورتوں کی کفر سے تلاوت کرتے، یہ سورتیں ان بندوں کی قیادت کریں گی. تحاد جانے ان صاحب اللہ سے جھگڑیں گی کہ یا اللہ ان بندوں کو ضرور معاف کر، ان کا ٹھکانہ جنت. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورت فی القرآن یہ ثلاثون آیۃ تشفع لصاحبها حتى تدخله الجنة. قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک شفاعت کرتی رہیں گی، وہ سورت سفارش کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو جنت میں پہنچایا نہ جائے. یہ تلاوت قرآن کی عظمت، یہ بڑا ایک عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل. قرآن پاک کی بعض سورتیں، سورہ اخلاص، تم ہو لو احد، تعذر ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیسے کیسے مواقع تیار کر دی، کیسے کیسے مواقع ہمیں مہیا کر دی. یہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی معاویہ بن معاویہ المزنی فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. جنازے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر اس کے جنازے میں شریک ہوئے. اور جب جنازہ پڑھ چکے، مجھ سے ملنے آئے تو میں نے پوچھا کہ معاویہ کی کیا خوبی ہے، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ تم باقاعدہ ہے، اسے یہ امتیاز کیوں دیا گیا؟ فرمایا کہ کان یقرأ قل هو الله احد راکبا وماشیا وقائبا وقائبا، یہ چلتے پھرتے سوار بیٹھے بیٹھے سورہ قل هو الله کی تلاوت کرتا رہتا، سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا. کتنی عظمت ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں کس طرح ہماری عافیت اور نجات کا سامان پیدا کرتی. رسول اللہ سنت ایک صحابی ہر رکعت میں قل هو الله پڑھا کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لیا کہ تم یہ سورہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ نور حب ہے، مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے. فرمایا کہ حب کا ایریا ہے اب خلق الجنہ، مجھے اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ اس سورت کی محبت کی بنا پر اللہ رب العزت نے تمہیں جنت عطا فرمائی. تو قرآن کے ساتھ تعلق بالخصوص رمضان کے مہینے میں جو بڑا مبارک اور عظیم تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا حسد الا اثنتین، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک آتا ہے صرف دو انسانوں پر، اللہ کے پیغمبر کسی پر رشک کرے
سردار کائنات، افضل الرسل، امام الانبیاء، فرمایا مجھے دنیا کے اور کسی انسان پر رشک نہیں آتا. رشک کا معنی یہ کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں، میں بھی اس جیسا بن جاؤں. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد الانبیاء. فرمایا مجھے کسی پر رشک نہیں آتا، نہ کسی کے حسن پر کہ مجھے یوسف علیہ السلام جیسا حسن مل جائے، نہ کسی کی طاقت پر کہ مجھے رستم پہلوان کی طاقت مل جائے، نہ کسی کی دولت پر، خزانوں پر کہ مجھے قارون جیسے خزانے مل جائے، لیکن مجھے دو انسانوں پر رشک آتا ہے کہ میں ان جیسا بن جاؤں. رجل آتا اللہ القرآن فیقوم به آناء الليل والنهار. ایک تو وہ شخص، وہ طالب علم جس کو اللہ نے قرآن دے دیا، اس کے سینے کو قرآن سے منور کر دیا، اور وہ دن رات پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. مجھے رشک آتا ہے کہ میں بھی ایک جیسا بن جاؤں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر قرآن کے حافظ، صاحب پڑھی، جبریل امین کے دوست، معلم قرآن، دن رات قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن فرماتے کہ مجھے رشک آتا ہے قرآن پڑھنے والے پہ. قرآن کی تلاوت کا شوق اللہ نے جس کے سینے میں ڈال دیا، مجھے رشک آتا ہے اس پر. اور دوسرا، رجل آتا اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی حرکتہ فی الحق، وہ اس مال کو مسلط کر دیتا ہے، اس مال کو لگا دیتا ہے ان لوگوں پر جو دین حق کے معاملے میں اس کو خرچ کرتے ہیں، جو دین کے سلسلے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ اپنا مال ان لوگوں پر وہ لگا دیتا ہے، بغیر گنے بغیر دیکھے ان پر خرچ کرتے ہیں. فرمایا مجھے بھی رشک آتا ہے اس انسان پر کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی، سخاوت بھی آپ کے مقام کو کوئی پا نہیں سکتا. کان مائر ان کو سائل، آپ کا منصب کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو رد نہیں کیا، نفایا نہیں. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی یہ داخل ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار آندھی کی رفتار سے بھی بڑھ کر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے. اتنے بڑے فخر. فرمایا کہ میں احب انی احد ذهبا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اور پہاڑ میرے لیے سونا بنا دے، میں نہیں چاہتا. کتنا بڑا پہاڑ! فرمایا مجھے مال کا شوق ہی نہیں، اگر اور پہاڑ سونا بن جائے تو کروڑ ہاتھ تن یہ سونا بن جائے. فرمایا مجھے نہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت میرے لیے اور پہاڑ سونا بنا دے، اور اگر اللہ نے ایسا کر دیا اور پہاڑ میرے لیے سونا بن گیا تو تین دن گزرنے سے پہلے وہ سارا سونا غریبوں میں تقسیم کر دوں، اپنے پاس ایک دینار بھی نہیں رکھوں گا. الا دینار ارسل لدین، ہاں اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی دوست مقروض ہے، اس پر ایک دینار قرضہ ہے اور وہ یہاں موجود نہیں، تو اس کے لیے ایک دینار سنبھال کے رکھ لوں گا کہ وہ آئے اور اپنا قرضہ ادا کر دے، باقی تین دن گزرنے سے قبل میں سارا مال تقسیم کر دوں. اتنے بڑے سخی! فرمایا کہ مجھے اگر رشک آتا ہے تو اس سخی پر آتا ہے جو دین حق کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں پر اپنا مال مسلط کر دے، ان پر ڈال دے. ڈالنے کا مال جیسے بوریاں لاد دی جاتی ہے، اس طرح لاد دے ان کے سروں پر کہ حق کی راہ میں اس مال کو خرچ کر، مجھے اس پر رشک آتا. اور مالداروں کے لیے یہی ایک راستہ ہے نجات کا، ورنہ رسول اللہ ان کا فرمان ہے المخشونہم الاکثرون، زیادہ مال والے، زیادہ دولت والے قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. الا من فعل هكذا وهكذا، سوائے اس کے جو اپنے مال کے ساتھ یوں کرے. آپ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ تجوری کھولے اور یوں مال نکال کر بتاتا جائے بانٹتا جائے. فرمایا کہ یہ خسارے میں نہیں ہوگی. یہ تو ایسا انسان ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس انسان پر رشک کرے. تو تعلق بالقرآن جو ہے ماہ سیام میں یہ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ شوق, یہ محبت, قرآن کی تلاوت کا عزم, قرآن کی تلاوت کا شوق اللہ رب العزت جس دل میں ڈال دے, بڑا عظیم انسان ہے, بڑا عظیم انسان ہے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ عمر سے کہا کہ یہاں مدینہ منورہ میں ایک بڑی محترم خاتون ہے ام ایمن, اللہ کے پیغمبر اس کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے گاہے بگاہے. پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا, چلو ہم اس کی زیارت کر کے آتے. ام ایمن کی تو آتے اللہ کے پیغمبر کے یہ دونوں دوست, یہ دونوں ساتھی ام ایمن کے گھر چلے گئے. ام ایمن دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ محمد رسول اللہ سے نظر نہیں آتے. یہ دونوں ساتھی تسلیاں دے رہے کہ تم کیوں روتی ہو, اگر اللہ کے پیغمبر چلے گئے تو وہ بڑے بہترین حال میں بہشتوں کے وارث ہیں, اللہ کی نعمتوں میں متمتع ہو رہے ہوں گے, اس میں رونے کی بات نہیں. وہ بڑے بہترین حال میں ام ایمن نے کہا یہ بات میں بھی جانتی اور میرا رونا اس بنیاد پر نہیں ہے, ولیکن اب ہی ان الوحی النبی انتبع, میں اس لیے روتی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے انتقال سے وہی کا نزول بند ہوگی, وہی مخلوق ہو گئی. اللہ کے پیغمبر زندہ تھے, جبریل آتے وہی لے کر آتے, قرآن اترتا ہم سنتے, بڑی نصرت آتی, نصرت کے وہ مواقع چھن گئے. دیکھیں ایک عورت کے دل میں قرآن کی محبت, قرآن سننے کا شوق, نئی نئی آیتیں اور نئی نئی پڑھی کو حاصل کرنے کا شوق اللہ نے کیسا ڈالا ہوا ہے کہ وہ شوق دل سے جاتا ہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے جانے سے بڑی کا سلسلہ موقوف ہو گیا, مجھے اس بات میں رونا ہے. تو میں نے کچھ تفصیل عرض کر دی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت جو ہے اسے اپنا معمول بنائی, کوشش کرے کسی کوشہ تنہائی میں بیٹھے ریاکاری سے بچتے ہوئے. یہ بڑی ایک مخلصانہ عبادت ہے, بڑی یہ خالص عبادت. صرف رونا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرمایا کہ فإنه لی, یہ میرے لیے, حالانکہ سارے عمل اللہ کے لیے, لیکن رونے کی یہ انفرادیت ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا فإنه لی, یہ میرے لیے. اس کا معنی یہاں بڑے اخلاص کی ضرورت, باقی اعمال سارے ہی ہوتے, نمازیں نظر آتی, جہاد نظر آتے, صدقہ اور زکات نظر آتی, لیکن روزہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اس عبادت کو جتنا خالص بناؤ اتنا ہی یہ محفوظ رہے گی. کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا, اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن شفیع بن کر آئے گا. تعلق بالقرآن بڑا برگزیدہ تعلق ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک قرآن پڑھتے رہو گے یہ زبان محفوظ رہے گی. روزے کو فاسد کرنے میں, روزے کے اجر کو ظاہر کرنے میں یہ زبان ایک بہت بڑا مالک ہے. غیبت کرنا, بہتان لگانا, جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے کی حالت میں عمل زور اور قول زور نہیں چھوڑتا, عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو اور قول زور ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو. فرمایا کہ روزے کی حالت میں عمل زور نہیں چھوڑتا, قول زور نہیں چھوڑتا, اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رب صائم ليس حظه من صيامه إلا الظما، ورب قائم ليس حظه من قيامه إلا السحر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا حصہ ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کا حصہ ان کے قیام سے سوائے شب داری کی تکلیف کی اور کچھ نہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے روزے کو فاسد کرتے ہیں ریاکاری کی بنا؟ بعض لوگ مجسم ریاکاری بن جاتے، پورا رمضان ان کے سر سے ٹوپی نہیں اتر، تسبیح ہاتھ میں لے کر گھما رہے، لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم روزے سے، یہ رمضان کا نہیں. اللہ کے بندوں یہ عبادت بڑی ایک ایسی عبادت اللہ نے بنائی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی جب تک خود اس کا اہتمام نہ کرو. الصوم لی، روزہ میرے لیے، اس جملے پر خوب غور کرو اور اس کے اس مقام کو پہچانو. یہ عبادت سراسر اخلاص کی بنیاد پر، ریاکاری، نمون و نمائش اور اس قسم کے کسی اور تعلق سے اس عبادت کو فاسد نہ کرو، باطل نہ کرو، بلکہ اس کے حقیقی اجر کو سمیٹنے کی کوشش کرو. ان مواقع کو تلاش کرو جو زیادہ اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہے. رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑا عظیم اور بڑا عجیب مہینہ عطا فرما دیا، اس کی کس کس بات کو ذکر کر. دیکھیں آپ سحری کھاتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے، سحری سے روزہ شروع ہو رہا ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے. سارا دن آپ نے فاقہ برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنی، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سحری غذائے مبارک ہے، اس کھانے میں برکت رزق کی کشادگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سحری کھا رہے تھے، ارباز ابن ساریہ پاس سے گزرے، فرمایا کہ حلیم مائل غذائے مبارک، اے ارباز آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور یہ بابرکت کھانا کھا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ان اللہ میں بلائے کرتا ہوں جو سنگونا السحرین، اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلاد بھیجتے. سلاد، اللہ کا سلاد بھیجنا اس کا معنی رحمت کو اتارنا، اور فرشتوں کا سلاد بھیجنا اس کا معنی استغفار کی دعائیں کرنا. جب تک آپ سحری کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کو تکلیف ہوگی، جب تک آپ سحری کھا رہے ہیں اللہ رحمتیں اتار رہے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے استغفار کی دعائیں کریں. روزے کی کس کس خوبی کا ذکر کریں؟ پھر روزہ بتا تو خود ایک بہت بڑی نیکی، ترک طعام، ترک شراب، ترک شہوات، بتا تو خود ایک بہت بڑی نیکی. یہ نیکی اگر اور عبادات کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس کا اجر الگ ہے. حتیٰ کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائماً کان مثل اجره من غیر ان ينقسم اجر الصائم. جو شخص کسی عہدے دار کو افطار کرا دے، اسے ایک کھجور پیش کر دے، پانی کا ایک گھونٹ اخلاص سے پیش کر دے، تو اللہ رب العزت افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اجر دے دے گی. اجر دو گنا ہو گیا، ایک اس کا اپنا اجر، ایک افطار کرانے کی بنا پر اجر. فرمایا کہ اللہ رب العزت جو اس کو اجر دے گا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ روزے دار کا اپنا اجر کم کر دیا جائے گا. فرمایا کہ اس کے اجر سے ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان من الصائم دعوة مستجابة، روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہے جو مسترد نہیں ہوتی، جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے. کیسے کیسے مواقع کہ افطار کے وقت آپ دعا کریں، جو دعا کریں گے اللہ قبول کر لے، اس دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. روزے دار کے لیے دو فرحتیں اور دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت لاحق ہوگی جب وہ دنیا کو چھوڑ جائے گا اور اپنے پروردگار سے جان ملے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اطلاع دے گا تو اس کو خوش کر دے گا، جدائی محسوس نہیں ہوگی، وہ دنیا کو چھوڑ کر آ رہے، تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہے، بی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہے، یہ جدائیاں محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت اس کے رونے کی بنا پر اسے اس قدر منا لے گا تو اس کو خوش کر دے، کوئی تنہائی محسوس نہیں ہوگی، انسیت ہوگی، محبت ہوگی، رحمت اس بندے پر نشاور ہوگی یہ روزے کا اندر. تو غور کریں اس کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر مقام اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے. شب بیداری رات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کا معنی یہ کہ اس کی نیت ہو کہ اس کا ثواب میں نے اللہ سے لے لیا، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بلکہ یہ عبادت اخلاص کی بنیاد پر ہو کہ اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس قیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من قام مع ایمانہ، جو شخص رمضان کا قیام اپنے ایمان کے ساتھ کرے، مسجد میں جائے، امام کے ساتھ تراویح پڑھے، رمضان کا قیام کر لے، اور من صرف معه، حدیث کے الفاظ ہے کہ لوٹے بھی ایمان کے ساتھ، یہ قیام شروع بھی کرے تو ایمان کے ساتھ اور لوٹے بھی تو ایمان کے ساتھ، معنی پورا قیام ایمان کے ساتھ کرے، کام رہو قیام ليلة او كتب له قیام ليلة، اللہ رب العزت اس کا اتنا ثواب لکھے گا گویا اس شخص نے پوری رات شب بیداری کی. وہ آ کر سو جائے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب دے گا کہ گویا اس نے پوری رات شب بیداری کی. یہ رمضان اس کے کس کس مقام کا ذکر کرے، ہر چیز باعث اجر، باعث مغفرت ذنوب. اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مواقع ہمیں عطا فرما دی، ایک رات ایسی بنا دی کہ اسے ایک رات کی عبادت اللہ اکبر 85 سال کی عبادت سے افضل. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل، 85 سال کی عبادت سے افضل. پھر رمضان کا آخری عشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اعتکف لیلۃ من رمضان، جو شخص رمضان کی ایک رات اعتکاف کر لے، صرف ایک رات. مسنون اعتکاف تو 10 راتوں کے، 10 دنوں کے، لیکن اگر ایک شخص ایک ہی رات ایک ہی دن اعتکاف کر لیتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین جہنم 3 خنادق، 3 خنادق، اللہ رب العزت اس انسان کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوا دیتے، 3 خندقیں کھدوا دیتے، 3 کھائیاں. فرمایا کہ کل خندق کما بین السماء والارض، ہر خندق اتنی چوڑی ہوگی، اتنا فاصلہ ہوگا ہر خندق کے 2 کناروں میں جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر، جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے اتنا فاصلہ ہر خندق کے درمیان ہے. ایسی 3 خندقیں ہوں گی، یہ کیسے عبور ہوگی، انہیں کون عبور کر سکے گا، کون پھلان سکے گا؟ معنی یہ کہ وہ انسان جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کہ ان 3 خندقوں کو وہ کیسے عبور کرے، ان 3 خندقوں پر وہ کیسے چھلانگ لگائے کہ چھلانگ لگا کر اگلے کنارے تک پہنچنا یہ ممکن ہی نہیں، اس کا جہنم میں جانا ممکن ہی نہیں. تو کیسی کیسی بات ہے، اللہ رب العزت نے نیکی کے کیسے کیسے مواقع ہمیں عطا فرما دی. بات یہ ہے کہ ان کی قدر کرنی، ان مواقع کو سمیٹنے، ان مواقع کو حاصل کرنے. پہلی بات وہی کہ اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، یہ عبادت چھپ کر کی جائے گوشہ عارفیت میں، حتیٰ کہ آخری 10 دن اللہ کے پیغمبر اعتکاف کرتے، اخلاص کا پاکر، لیکن آپ احتکاب کرتے مسجد کے اندر، چادریں لپٹی ہوئی اور آپ اندر داخل ہو جاتے، اندر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے، روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور چھپ جاتے، گھر سے مسجد میں آ جاتے یہ بھی چھپ جانے، اور مسجد میں آ کر اپنے احتکاب کی چادر میں داخل ہوتے اور چھپ جانے، جس سے یہ بات واضح ہوتی کہ یہ عبادت اور رمضان کے یہ مواقع مکمل اخلاص کی بنیاد پر، ریاکاری نہ ہو، مکمل اخلاص، تو ان مواقع کو غنیمت جانے اور نیکی کے ان مواقع کو سمیٹنے کی کوشش کریں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دھتکا دیا جاتا ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین بد دعائیں کی، بلکہ جبریل امین نے بد دعائیں کی اور آپ نے آمین کہا، جبریل امین نے بد دعائیں کی اور آپ نے آمین کہا، اس کا معنی یہ کہ عمومی حالات میں اجتماعی دعا مانگی جا سکتی کہ دعا مانگنے والا اونچی آواز سے دعا کرے اور سننے والے آمین کہے۔ جبریل امین نے تین دعائیں مانگی، اللہ کے پیغمبر نے تینوں بار آمین کہا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کس چیز پر کہا؟ فرمایا کہ جب میں منبر چڑھ رہا تھا جبریل میرے ساتھ تھے، انہوں نے پہلی بار دعا یہ کی کہ بہت جلدی من ادرک والدیہ او احدہما عند القبر فادخلہ الجنہ، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو برادری کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر پائے، اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گئے، میں نے کہا آئی۔ دوسری بات دعا یہ تھی کہ بہت اندر میں دکیر فائندہ ہوں فرم سمجھے علی، اس شخص کو بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات دعا یہ کی تھی کہ بہت اندر میں ادرک رمضان فرم جو فرم نہ ہوں، اس شخص کو بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے تو اس ماہ صیام کو پالے، رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے۔ تو اس کا معنی یہ ہے میرے بھائیو کہ جہاں یہ مہینہ خیابت آکات کا باعث ہے، وہاں ایک ننگی تلوار ہم پر مسلط ہے کہ اگر اس مہینے کو پا لینے کے باوجود اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکے، تو یہ مہینہ ہمارے لیے بربادی کا گڑا بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس ماہ صیام، اس ماہ مبارک کی خیر و برکات سے محروم کر دیا جائے، وہ شخص ہر خیر سے محروم ہے، پھر نہ اس کو حج کا فائدہ، نہ اس کو نماز کا فائدہ، نہ اس کو زکات کا فائدہ، کہ یہ بندہ ہی بد نصیب رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو کس نیکی سے فائدہ اٹھائے گا؟ میری بہنیں توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو کسی نے عرض کر دیا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، النساء شقائق الرجال، ان سارے احکام میں، ان سارے معاملات میں، ان سارے فضائل میں عورتیں مردوں کی طرح ہیں، جو ثواب مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے، بلکہ روزہ اس کا ثواب تو عورت کے لیے کچھ زیادہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحملت فرجہا وافات بالہا فلتدخل من ایہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاد، عورت اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو قیامت کے دن آئے گی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا اور کہے گا کہ جہاں بھی چاہو داخل ہو، جہاں چاہو داخل ہو جا۔ کتنا عظیم مقام ہے، یہ روزہ ایک بڑی مقدس عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، عبادت کے لیے اس کی اخلاص کی حفاظت کر کے، یہ کام بڑا مشکل۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ میں نے اعمال کو دیکھا، اعمال کو دیکھا، نیکیوں کو دیکھا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون سا عمل مشکل، کبھی میرے سامنے جہاد آتا کہ شاید یہ مشکل ہے، لیکن کہا کہ نہیں، بڑا آسان، دعوت آتی کہ یہ جہاد کبیر ہے، شاید یہ مشکل ہو، نہیں یہ بھی آسان، نمازیں روزے سردیوں کے وضو گرمیوں کے وضو، پھر یہ صدقات اور زکات مال خرچ کرنا یہ مشکل ہے، نہیں یہ سب آسان، جہاد آسان، دعوت آسان، نمازیں آسان، روزے آسان، زکات آسان، صدقات آسان، مجھے سارے عمل آسان لگے. فرماتے ہیں کہ ماں عالج تو نفسی اشد عالج نے نیت ہی، سب سے مشکل کام جو مجھے دکھائی دیا تو مجھے محسوس ہوا وہ تھا نیت کی حفاظت. نیت کی حفاظت یہ کام بڑا مشکل، یہ کام بڑا مشکل اور واقعی بڑا مشکل. شیطان چلتے چلتے انسان کی نیت پر وار کر جاتا ہے، اسے چیک رکھو، نیت کو سامنے رکھو، اس کی حفاظت کرو. سارے عمل سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرما دے، حفظ نیت کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے، یا اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لے جن کے رول تیرے ہم مقبول ہوتے ہیں، اور ان کی جزا اور ثواب جن کا تم نے وعدہ فرمایا ہمیں وہ عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.